ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے وحدت اسلامی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہماری اسٹوڈیو میں یہاں تہران بھی موجود ہیں اور لندن اسٹوڈیو میں، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آنے والی شب پیغمبر رحمت و رافت، منادی وحدت، ختمی مرتبت، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند ارجمن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی شب ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اہل سنت، راویان حدیث، مورخین اور علماء کے مطابق 12 ربیع الاول پیغمبر رحمت و رافت کا یوم ولادت باسعادت ہے، اور اہل تشیع کے علماء اور مورخین کے مطابق 17 ربیع الاول۔ اسی مناسبت سے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان مبارک ایام کو ہفتہ وحدت یا ہفتہ اتحاد بین المسلمین کا نام دیا ہے، اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہر سال تہران میں وحدت اسلامی کانفرنس بین الاقوامی سطح پر منعقد کی جاتی ہے۔ ان دنوں یہاں تہران میں 24ویں وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس جاری ہے، جس میں دنیا کے 57 ملکوں کے مندوبین، جن میں علمی، مذہبی، ثقافتی، سماجی اور سیاسی شخصیات سبھی شامل ہیں، شریک اور موجود ہیں۔ علماء کرام بھی موجود ہیں۔ کانفرنس میں موجود دو اہم شخصیات کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے گفتگو کرنے کے لیے۔ اسی طرح ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب۔ تہران اسٹوڈیو میں ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو دعوت دی ہے، انہوں نے ہماری دعوت قبول کی، زحمت کی، ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ پاکستان سے تشریف لائے ہیں سینیٹر اور صوبہ خیبر پختونخوا کے جماعت اسلامی کے امیر پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر صاحب۔ اور اسی طرح نئی دہلی جامع ملیہ اسلامیہ میں ذاکر حسین اسلامک اسٹڈیز سینٹر کے سربراہ پروفیسر اختر الواسط صاحب ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب سے۔ اس سے پہلے بھی آپ تشریف لا چکے ہیں پروفیسر صاحب، اسی کانفرنس میں بھی اور متعدد کانفرنسوں میں بھی آپ آئے ہیں۔ اس طرح کی کانفرنسوں کی افادیت کیا ہے امت کو متحد رکھنے میں؟
میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ افادیت ہے۔ مل بیٹھنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سننے کا بھی، ایک دوسرے کا نقطہ نظر جاننے کا بھی، اور ایک دوسرے کی دلیل جاننے اور دلیل کا جواب دلیل سے دینے اور دلیل سے قائل ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان قریب تر آتے ہیں ایک دوسرے کے، اور میں 2004 سے مسلسل اس کانفرنس میں شرکت کرتا رہا ہوں، اور مجھے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ کانفرنس کے معیار میں بھی سال بہ سال ترقی ہوتی ہے اور پیش رفت ہے ایک، تو اس لیے بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے کانفرنس مسلمانوں کے اتحاد کے۔ اس میں
جی بہت شکریہ پروفیسر اختر الواسط صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کانفرنس کے تعلق سے، کیا دیکھا، کیا پایا؟
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس جو ہے بہت اچھا قدم ہے، اور یہ برسوں سے کوششیں جاری ہیں اور ان کوششوں کو جاری رہنا چاہیے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں مسلمان اور اسلام دونوں کی گھیرا بندی ہو رہی ہے، ان کے اوپر سوالیہ نشان قائم کیے جا رہے ہیں، وہ اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کی کوششیں جو ہیں وہ اتحاد اور اتفاق کے لیے راہیں پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے امکانات سامنے آتے ہیں، اور سب مل کر ایک بہتر، مثبت اور مسکت جواب دینے کی پوزیشن میں بھی رہتے ہیں۔ ویسے بھی ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو اقبال نے کہا تھا وہی حقیقت ہے کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایران کی قیادت کو بھی, اور خصوصاً اگر آپ اجازت دیں تو میں آیت اللہ تسخیری صاحب جو ہیں ان کو کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا کہ وہ بہرحال انہوں نے تو اسے اپنی زندگی کا مشن بنا رکھا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور لیکن ایک اتنی سی گزارش ہے کہ اس کو, میرا خیال یہ ہے کہ ریجنل بھی کانفرنسز ہونی چاہیے, صرف بین الملل یا جو بین الاقوامی کانفرنس جو ہے وہ کرنے سے بات اس طرح نہیں بنے گی, علاقائی کانفرنسیں بھی ہونی چاہیے تاکہ زمین کی سطح تک ہر علاقے میں یہ پیغام پہنچے اور یہ مشن عام ہو سکے.
بہت شکریہ, بڑی اچھی تجویز آپ کی. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی اندرابی صاحب ہمارے مہمان یہاں تشریف فرما ہے, یقیناً آپ نے ان کی ابتدائی گفتگو سنی ہوگی اور ابھی ہمارا ظاہر ہے کہ یہ پروگرام ہے, اس میں اور بھی سوالات آئیں گے اور گفتگو جاری رہے گی. اس وقت جب عالم اسلام میں ایک شعور, آگہی اور اسلامی بیداری پیدا ہوئی ہے, تیونس سے لے کے مصر اور مصر سے بحرین, لیبیا اور یمن تک, یعنی اسلامی بیداری کی لہر اٹھ چکی ہے اور پورے علاقے پر محیط ہوا چاہتی ہے, تو ایسے میں اتحاد امت کی اہمیت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتحاد امت جو ہے اس میں زیادہ بہتر اصطلاح جو اس ہفتے کے حوالے سے بھی ہے وہ وحدت کی اصطلاح ہے. وحدت میں ذرا زیادہ گہرائی ہے, زیادہ ڈیپتھ ہے جو اتحاد میں نہیں ہے. اور اسی سے میں جو پہلا نقطہ کہنا چاہتا ہوں اسی سے متعلق ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت جو مختلف گروہوں میں اور مکاتب فکر میں جو ایک عملاً جو صورتحال ہے, ایز اے میٹر آف فیکٹ جو ایک تقسیم ہوئی ہے, تو اس میں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وحدت کی راہیں تلاش کی جائیں اور اس کو محض ایک سیاسی ضرورت کے طور پر نہ دیکھا جائے جیسے کہ باقی اقوام یا باقی لوگ سیاسی ضرورتوں کے پیش نظر اکٹھے ہوتے ہیں, بلکہ اس کی ایک شرعی حیثیت ہے, ایک شرعی ضرورت ہے. اس بنا پر شرعی ضرورت ہے کہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے ایک ہی امت چھوڑی, آپ نے فرقے تعمیر نہیں کیے بلکہ ایک امت چھوڑی. تو اس امت کو ریسٹور ہونا, اسی ایک امت کا ریسٹور ہونا, یہ ایک شرعی وظیفہ ہے, ایک شرعی ضرورت ہے. تو یہ میری پہلی گزارش ہے. اور دوسری گزارش میں یہ ہے کہ یہ جو اس وقت دنیا میں ایک ہلچل پیدا ہوئی ہے, ایجپٹ میں ہے, بحرین میں, اب دوسری جگہوں پہ بھی ایک ہلچل مچ رہی ہے, یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے, ایک بہت ہی اس کے کئی گوشے ہیں جن پہ بحث ہونی چاہیے. لیکن ایک اہم چیز جس پر آج سپریم لیڈر خامنی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ اس میں ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ایک ہلچل پیدا ہوئی ہے اور جب ہلچل پیدا ہو تو یہ ہوتا ہے کہ دشمنان, ہمارے جو دشمن لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ امت کی ریسٹوریشن ہو, اسلام کی سربلندی ہو, تو وہ یہ تو نہیں کریں گے کہ وہ اس ہلچل کو روکیں گے, وہ روک نہیں سکتے, بالکل کلیئر ہے. لیکن وہ راستہ گم کرا سکتے ہیں, وہ گمراہ کر سکتے ہیں. اگر آپ مشرق کی طرف چل پڑے ہیں تو وہ آپ کو مغرب کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو لہذا بہت ہی ضروری ہے کہ اس ساری موومنٹ کی ڈائریکشن جس کی طرف آج محترم خامنی صاحب نے اشارہ فرمایا, تو وہ بہت ضروری بات ہے اور بر وقت بات ہے کہ اس موومنٹ کی ڈائریکشن کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور یہ جو کانفرنسز وغیرہ ہو رہی ہیں, مجھے اپنا زمانہ یاد آ رہا ہے 1980s میں, میں جب ڈاکٹریٹ کر رہا تھا تو اس طرح کی کانفرنسز دہلی میں, کولمبو میں, ڈھاکہ میں ہوتی تھی, میں جن میں میں بھی شریک ہوتا تھا ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ہی. تو آپ کے جو دوسرے محترم مہمان ہیں اختر الواسط صاحب, وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کانفرنسوں کا انعقاد جو ہے وہ ریجنل بنیادوں پہ تب تو ہوتا تھا, اب بھی یعنی یہ ہونا چاہیے کہ ریجنل سطحوں پہ, چھوٹی لیولز پہ بھی ان کانفرنسوں کا انعقاد ضروری ہونا چاہیے.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. سینیٹر ابراہیم صاحب, آج مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں, یا یوں کہا جائے کہ عالم عرب اور عالم اسلام میں, جس طرح سے قوم متحرک ہو چکی ہے اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ, تو اس میں شک نہیں کہ جتنی اسلامی امت متحرک ہے اتنی یا اس سے زیادہ ہی جو ہے وہ سامراجی قوتیں بھی متحرک ہیں. تو ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے کیا لائحہ عمل ہے آپ جیسے بزرگوں اور دانشوروں اور عمائدین کے پاس؟
بلا شبہ دشمن زیادہ متحرک ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ امت گری ہوئی حالت سے اٹھنے کی کوشش میں ہے, اور دشمن جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہے, اور لیکن لگتا ایسا ہے انشاءاللہ العزیز کہ امت اٹھے گی اور دشمن کو کا موقع گرنے کا ہوگا. لیکن بہرحال مجھے اس بات سے مکمل اتفاق ہے کہ بہت سوچ سمجھ اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس وقت بھی امریکہ کو یہ خدشہ ہے, اور اس کی کوشش یہ ہے کہ مصر میں اپنا کوئی مہرہ آگے بڑھائے اور اسی پہ مصر کے لوگوں کی مہر تصدیق ثبت کروا کے اس کو مصر کے اوپر بٹا دے, اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں مصر کے علماء اور مصر کے اخوان المسلمون اور اسلامی قیادت کے ہاتھ میں مصری نہ چلے جائیں اور ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. اسرائیل کو بھی یہ خدشہ ہے کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ اسرائیل کے وجود کو کے لیے مصر ایک خطرہ بن جائے. وہ یہ کوششیں جاری ہیں, اور ان کوششوں کے لیے امت کے وحدت کی بلا شبہ ضرورت ہے, امت کی قیادت کو ایک ہونے کی. اس میں یعنی بہت اچھی خواہش ہے, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کئی فرقے کی بجائے امت ایک ہی امت بن جائے. لیکن بہرحال خواہش اپنی جگہ درست, اور اس کی کوشش بھی ہونی چاہیے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کچھ وقت لگے گا. فوری طور پہ شاید یہ سارے فرقے ختم نہ ہو سکے, فرقے ختم نہ بھی ہوں, ایک دوسرے کے لیے برداشت کی فضا ہو, ایک دوسرے کی بات کو سنا جائے, ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے اور ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقع بھی آ سکتا ہے کہ اس میں پھر یہ امت ایک ہی امت بن جائے, اور اس امت کے اندر یہ کئی فرقوں میں بٹی ہوئی امت جو ہے یہ نہ رہے, ایک ہی امت بن جائے.
پروفیسر اختر الواسع صاحب, ہمیں تاریخ میں وہ جگہ بھی ملتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہلی اسلامی کائنات کی مکتوب بنیادی آئین کے تحت ایک اسلامی حکومت تشکیل دی تھی, تو اس میں بہت سی باتیں تھیں جن میں ایک اہم بات یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو تو وہ رجوع کریں اللہ کی طرف, اپنے رسول کی طرف. پروفیسر ابراہیم صاحب نے فرقوں کی بات کی, ظاہر ہے جتنے بھی ہمارے اس وقت فرقے ہیں سب کا رسول تو ایک ہے, سب کا خدا ایک ہے, کعبہ ایک ہے اور قرآن ایک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو بتایا تھا کہ اگر آپس میں اختلاف ہو تو اپنے رسول کی طرف پلٹیں اور اپنے خدا کی طرف پلٹیں. تو آج کے دور میں جب اختلافات ہیں اور جب سب سے زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے موجودہ صورتحال کے پیش نظر, تو علماء کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, عمائدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, اور خاص طور پر مصر کے تناظر میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ علماء اظہر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
دیکھیے, میں ایک بات پہلے تو عرض یہ کروں کہ میں اختلاف کو برا نہیں سمجھتا. مخالفت بری چیز ہے, اناد بری چیز ہے, اور وہ مخالفت اور اناد جو فساد کا باعث ہو. ایک بات, میں فرقوں کی موجودگی کو اسلام کے جمہوری کردار اور مزاج کے عین مطابق مانتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کی دی ہوئی شریعت جو آپ کی سنت پر مبنی ہے, وہ بنیادی طور پہ اس کی تعبیر اور تشریح جو ہے اگر قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں نے کی, اور ایک اس کے نتیجے میں مذاہب اور مسالک سامنے آئے, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ اصل دین ہے, اور مذاہب اور مسالک جو ہیں ان سے وفاداری سے پہلے دین سے وفاداری ضروری ہے. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ دین کو اصل مانے اور مذاہب اور مسالک کو اس کے کوئی ایک طرح سے اس کا تابع مانے, تو پھر اختلاف نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ رہیں, اختلاف رکھیں. اصل چیز جو ہے وہ عدم برداشت. جس مذہب کے بنیادی کتاب میں جو ازل سے اور جو ابد تک کے لیے ہے قرآن حکیم, کہا گیا ہو لا اکراہ فی الدین, دین میں تو اللہ میاں خود زور زبردستی کو پسند نہیں کر رہے ہیں, آپ مسلک میں اور مذہب میں زور زبردستی کو کیسے روا رکھ سکتے ہیں؟ اللہ نے جو اجازت اور جو آزادی دی ہے لوگوں کو جی, تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے. دوسری, میں اس میں میری تو دعا یہ ہے کہ تمام جتنے فرقے ہیں یہ پھلے پھولے جی. کیوں کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن, یہ ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف. اور میری تو دعا وہ ہے اور آرزو وہ ہے اور تمنا وہ ہے جو غالب نے کی تھی کہ ہے رنگ لالو گل و نسری جدا جدا, ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے. تو میرے نزدیک تو فرقوں میں, لیکن ہم بنیادی طور پہ دین سے کے وفادار رہیں یہ ہمارے لیے ہونا چاہیے. اور جب وقت آئے تو ہم دین کی بنیاد پہ ہماری شناخت ہونی چاہیے, اپنی پہچان ہمیں کرانی چاہیے, اور اس کا ہمیں حق ہونا چاہیے ہم جس امام کی چاہیں پیروی کریں. یہ ایک بات. جہاں تک مصر کا سوال ہے, مصر میں جو کچھ ہوا اس پہ مجھے کوئی تعجب نہیں. مجھے تعجب یہ کہ اتنی دیر میں کیوں ہوا جی. سوال یہ ہے کہ اگر علماء اپنے رول کو نہیں پہچانیں گے اور انسانی حقوق اور شرف انسانی کی پامالی کو ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں گے جی, انسانوں کو بنیادی جو ان کی ضروریات ہیں ان کی کفالت نہ ہونے کے باوجود وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے, تو معاف کیجئے گا سب سے پہلے پکڑ انہی کی ہونی ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. اور ایک بات جو مجھے اور عرض کرنی ہے وہ صرف یہ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ کے اہل بیت ہوں, یہ تمام دنیا کے لیے سراپا رحمت ہے. اور اس لیے ہمیں وحدت اسلامی کے ساتھ ہی ساتھ وحدت انسانی کے لیے بھی اب آگے آنا چاہیے. اور جن لوگوں کی بار بار ملکوں کی طاقتوں کی بلاکس کی ہم شکایت کرتے ہیں, ان کو ناکام بنانے کے لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچیں جن تک وہ پہنچ گئے ہیں اور انہیں ورغلانے میں ہمارے خلاف کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ وحدت اسلامی کے ساتھ وحدت انسانی کی بات بھی کریں. اور پھر میں ایک آخر میں ایک جملے میں کہوں گا, میں مسلمانوں کے میں فرقے کے ہونے کو برا نہیں سمجھتا, کیونکہ میرے نزدیک ہماری وحدت کثرت کی کوک سے جنم لیتی ہے.
جی ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب, ہمارے بزرگوں کی گفتگو بڑی اچھے انداز سے جاری ہے, یقیناً آپ بھی اس میں شامل ہیں. علامہ اقبال مفکر اسلام نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, تو ظاہر ہے ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ متحد ہوں, اپنے نظریات اپنے خیالات اور جو اپنے فروعی اختلافات ہیں اس پہ باقی رکھیں, لیکن جو بنیادی ہیں اس کے لیے اصول جو ہیں اس کے لیے ایک ہوں, جن میں حرم کی پاسبانی بھی ہے. یا اگر مصر کو مرکز تحریک بنایا تھا جمال الدین بزرگ نے سید نے, تو شاید اسی لیے محمد حسن البنا نے یا محمد عبدو نے یا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے موجودہ دور میں جو تقریب مذاہب کی بات کی ہے, اتحاد امت کی بات کی ہے, تو اس کا مقصد بھی یہی ہے. تو میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان بزرگوں کی باتوں کو اپنے خیالات میں اور اپنے الفاظ میں آگے بڑھانا چاہیں گے تو کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے یہ ذرا مسئلہ جو ہے ایک ڈیٹیلڈ ٹریٹمنٹ چاہتا ہے, یعنی اتنا ڈیٹیلڈ کہ آپ مانیے ایک کتاب کی شکل میں ان مسائل پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے اور کی گئی ہے, اور میرے ذہن میں بھی جو ہے وہ آلموسٹ ایک کتاب کی سائز کے اس بارے میں میرے کنسیڈر جو ہیں اس میں تھاٹس ہیں. میں پچھلے کئی دہائیوں سے اس معاملے میں بہت ہی ڈیپلی انوالو رہا ہوں, لیکن میں مختصراً آپ سے یہ کہوں گا کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ فرقے جو ہے یہ کوئی اس میں ہمیں اس کو اتنا ایزی ہم نہیں لے سکتے جتنا کہ آپ کے مہمان پروفیسر صاحب اس کو لے رہے ہیں, یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان جو اتنی قربانیوں کے بعد بنا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ راستے میں مر گئے، فیملیاں ڈسٹرب ہوئیں، فیملیاں برباد ہوئیں، اور کئی لوگ جو پنجاب یعنی انڈین پنجاب میں رہے ان کے بارے میں بعد میں معلوم پڑا کہ وہ مرتد ہوئے تھے، ان کا کوئی چارہ نہیں تھا. یعنی پچھلی صدی کا سب سے بڑا ایک ہسٹوریکل جو فینومنن ہوا وہ پاکستان کا ایمرجنس تھا، اور اس پر کتنی قربانیاں ہم نے دی، اور وہ پاکستان جو ہے اس وقت پاکستان کی یونٹی دا پر لگی ہوئی ہے، اسی بنا پر کہ وہاں عدم برداشت ہے، کوئی دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا ہے، اور دین تو رہا کہاں ہے، وہاں تو فرقہ دین پر غالب ہوا ہے. لہذا ایسی صورتحال میں ہم اس کو کثرت سے اور جو وہ کہتے ہیں کہ لیٹ دی ہنڈریڈ فلاورز بلوم، اور گلہائی رنگ گلہائی یعنی مختلف کلرز اور مختلف رنگوں کے پھول ہیں چمن میں، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت ہی ایک اس پہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ فرقے میں نے آپ کو پاکستان کی مثال دی، لیکن بہت ہی جو پین فل جس کو کہتے ہوئے، جس کا ذکر کرتے ہوئے ہر کسی کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، وہ ہماری اسلامی تاریخ کا پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً ہی بعد. آپ کے بعد کیا ہوا؟ کیا جنگ صفین، جنگ جمل، کیا خون خرابے نہیں ہوئے؟ تو کیا ہم ڈو وی انجوائے دیٹ؟ کیا وہ کیا اس پر ہمیں کوئی فخر ہے؟ اس نے تو ہمارے
جی
دل
جی ڈاکٹر صاحب بات یہی ہو رہی ہے،
دیکھتے ہیں کہ
جی ڈاکٹر صاحب بات یہی ہو رہی ہے کہ جو
ہوا
ڈاکٹر صاحب بات تو یہی ہو رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی، ہم چاہے وہ ان کی رحلت جاگوداس کے فوراً بعد کا واقعہ ہو، چاہے 1400 سال گزرنے کے بعد آج کی بات ہو، بھائی درد کی بات تو یہی ہے کہ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور ہم کیوں ان کی تعلیمات سے دور ہیں اس پر بیٹھ کے سوچنا چاہیے. آپ تو حقائق اور جو تلخ حادثات رونما ہوئے ہیں یقیناً اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر کس طرح عمل پیرا ہوں، اور جس وحدت کو انہوں نے متعارف کرایا تھا وہ منادیہ وحدت ہے، تو اس وحدت تک یا اس کے قریب قریب تک ہمیں پہنچنے کے لیے ہمیں یعنی علماء کو، عمائدین کو، بزرگوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہماری گفتگو کا محور ہے. اور یقیناً آپ نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا، یہ ایک تلخ حادثہ ہے یا حوادث ہیں، اور انہیں ہی دور کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ پروفیسر ابراہیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ اسی راہ پر گامزن ہیں اور اسی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں.
اندر علی صاحب نے تجزیہ تو بالکل درست کیا ہے، پاکستان کا بننا اور پاکستان کے اندر پھر فرقوں کا ابھرنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں قیادت صحیح سمت میں آگے بڑھتی تو یہ فرقے پیدا نہ ہوتے. یہ بھی حقائق ہیں کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد علماء کو یہ مطالبہ لے کر اٹھنا پڑا کہ پاکستان کے اندر اسلامی دستور ہونا چاہیے، اور ہمارا دستور نہیں بن رہا تھا. انڈیا نے 2 سالوں کے اندر اپنا دستور بنا لیا، ہماری وہ دستور ساز اسمبلی جس کا انتخاب 1946 میں ہوا تھا، اور پوری انڈیا کی متحدہ ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی تھی، اس کو برٹش پارلیمنٹ نے پھر پاکستان اور انڈیا کے الگ الگ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز میں تقسیم کیا. اس نے قرارداد پاس کی، قرارداد مقاصد کے نام سے، جو آج تک مختلف دساتیر کا حصہ رہا ہے. لیکن اس کے بعد پھر حکمرانوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم کس کا اسلام نافذ کریں، شیعوں کا، سنیوں کا، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیث کا، اور 31 علماء نے بیٹھ کے 22 نکات مرتب کیے. ہر مکتبہ فکر کا عالم اس میں موجود تھا، اور وہ گلہائے رنگا رنگ تھے بالکل، اور انہوں نے 22 نکات مرتب کیے. آج بھی ان 22 نکات پہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کا مکمل اتفاق ہے، لیکن ہمارا دستور نہیں بن سکا. 54 میں دستور ساز اسمبلی ٹوٹ گئی، 56 میں خدا خدا کر کے دستور بنا، لیکن 58 میں اس اسمبلی کو ہی توڑ دیا گیا، دستور کو ابروگیٹ کر دیا گیا. 73 میں پھر دستور بنا، اس میں 22 نکات کو بھی بہت حصہ اس میں شامل ہے، اور وہ قرارداد مقاصد کو بھی اس میں شامل کیا گیا. یہ فرقوں کی بات جب ہوتی ہے اختلاف، میں سمجھتا ہوں اختلاف ہوتا ہے سنت کی حد تک، سنت سے آگے بڑھ کے واجب اور فرض کا موقع آتا ہے تو نہ شیعہ سنی کے اختلاف ہے نہ دیوبندی بریلی کے اختلاف ہے، اس میں مکمل اتفاق پایا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران اسلام کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور وہ جب رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. درست ہے علماء کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے، میں ان کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، لیکن اس مسئلے کا حل موجود ہے اگر حکمران چاہیں اور اس کو حل کریں. ایسے واقعات بھی ہیں کہ ایک ہی ایجنسی کی طرف سے لوگوں کو فنڈ کیا جاتا ہے، اسلحہ دیا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، کچھ کو بیچ دیا جاتا ہے مسجد پہ حملے کرنے کے لیے، کچھ کو بیچ دیا ہے امام برگاہ پر حملے کرنے کے لیے تاکہ شیعہ اور سنی آپس میں لڑ پڑیں. تو یہ صورتحال بھی پائی جاتی ہے. پروفیسر صاحب نے کئی اشعار سنائے ہیں، مجھے بھی اس حوالے سے انہوں نے وحدت انسانیت کی جو بات کی ہے، اقبال کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ جو پیغام، جمعیت اقوام کی جمعیت آدم. اور اقبال نے پھر اس وقت وحدت اسلامی کانفرنس تہران میں ہو رہی ہے، انہوں نے تہران کے بارے میں کہا تھا کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کی کرۂ ارض کی تبدیل بدل جائے.
جی بہت شکریہ آپ کا. جی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسئلہ فلسطین مسئلہ اسلام ہے. آج اگر امت کو متحد ہونا ہے تو کیا یہی ایک مسئلہ کافی نہیں ہے؟
میں بالکل سیاسی تناظر میں بات کر رہا ہوں. امام خمینی نے، اللہ ان سے راضی ہو اور یقیناً ہے، یہ آپ کو انہوں نے ایک تو مسئلہ فلسطین کو ایک نئی زندگی دی، نیا آہنگ دیا، نئی سمت عطا کی، نئی بیداری لے کے آئے. رائے عامہ کو دنیا میں ہموار کرنے میں بڑا رول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات، یعنی اسلام کا مسئلہ تو ہے ہی، اس سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں اس مسئلے کو انسانیت کا مسئلہ مانتا ہوں. چونکہ آج غازہ جو ہے اسے ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، ہر فلسطینی کا گھر جو ہے اسے ایک دیوار گریا بنا دیا گیا ہے. جی اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 1918 میں بالفور ڈکلریشن آتے ہی مہاتما گاندھی نے بھی اتفاق سے سب سے پرزور لفظوں میں اس کی مخالفت کی تھی کہ اسرائیل فلسطینیوں کے علاقے اسرائیل کو دے دیے جائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ 1918 کے آس پاس مہاتما گاندھی نے کہا تھا، اور جس کو بعد میں ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ایک منٹ کو جو یہ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں پہ ستم ہوئے اور ظلم ڈھائے گئے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ یورپ میں ڈھائے گئے نا، اس کا انتقام جو ہے وہ فلسطینیوں سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو امام خمینی نے علیہ رحمٰ نے اس کو ایک نئی وہ دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے ہر سال قدس کا باقاعدہ دن منایا جاتا ہے، اس کی اوپر رائے عامہ ہموار ہوتی ہے، یہ بڑی چیز ہے. اور اسی لیے مجھے کوئی اس میں اب وہ نہیں ہے کہ عالم عرب میں جو آپ بے چینی دیکھ رہے ہیں، عالم عرب کا لفظ استعمال میں کر رہا ہوں جان بوجھ کے، وہ چونکہ فلسطین کے چاروں طرف وہی ہے، اس میں اس بات کو بھی دخل ہے کہ وہاں کے حکمرانوں نے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی جس طرح اندیکھی کی ہے، ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو جس طرح وہ گوارا کرتے رہے ہیں، اب عرب ملکوں کے عوام جو ہیں اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور اس میں اس سوچ کا بڑا دخل ہے، اس اپیل کا بڑا دخل ہے جو امام خمینی نے کی تھی. اس طرح سے ایک نئی بیداری آ رہی ہے. اور خاص طور سے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، فلسطین کی جب بات ہو رہی ہے، کہ نام نہاد امن معاہدے کے بعد فلسطینیوں کی حالت زیادہ بری ہوئی ہے، زیادہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور زیادہ ظلم ان پہ کیا گیا ہے.
جی اندرابی صاحب، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟
جی
ہاں. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے مشرق وسطی، شمالی افریقہ، عالم اسلام یا بقول پروفیسر صاحب کے عالم عرب میں، اس نے پوری قوم کو، یعنی عالم عرب کی پوری قوم کو متحد کر دیا ہے. آپ کے خیال میں وہ کون سا نقطہ ہے کہ جس پر یہ پوری قوم عالم عرب کی متحد ہو گئی، شمالی افریقہ سے لے کے مشرق وسطی تک؟
دیکھیں یہ آپ نے صحیح فرمایا، فلسطین کا مسئلہ کلیدی مسئلہ ہے اور ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، لیکن میں پھر ذرا یہ نقطہ ابھارنا چاہوں گا اس وحدت کے تعلق سے کہ ایک تو جو علمی اور انٹرپریٹیشن کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ہوئے بھی اور ہوں گے بھی، وہ ایک بالکل ایک نیچرل پروسیس ہے، اس لیے کہ ایک طرف سے تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک اس کی تعلیمات ہیں، اور دوسری طرف انسان ہیں جو ان کو پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعبیر کر رہے ہیں، تو تعبیر میں فرق ہوئی بھی ہے اور ہوگی بھی، اور اس کی ریکنسائلیشن بھی ہوگی، وہ الگ بات ہے. لیکن جس چیز نے فرقوں کو اور جس چیز نے اختلاف کو تفرقہ بنایا ہے، یعنی محض اختلاف نہیں رہا ہے بلکہ ایک خونخوار اور ایک بلڈی کانفلکٹ میں چینج کیا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ ساری ہسٹوریکل پروسیس کو دیکھیں گے، وہ یہ کہ ہم نے اسلام کے اصولوں پر جو ہمارا موقف ہونا چاہیے اور جو ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے اور جو ہماری عملاً جو ہماری شرکت ہونی چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تقوی اختیار کریں اور وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگوں کا ساتھ دیں، اگر ایسا ہوتا تو فرقے یعنی باہم کانفلکٹ کرنے والے اور باہم ایک دوسرے کا خون کرنے والے فرقے نہیں بنتے، محض ایک علمی اختلاف ہوتا. اب اگر اس پروسیس کو آپ پہلے سے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ اختلافات تو اسی راستے سے پیدا ہوئے. مثلا اس وقت بحرین کا مسئلہ آپ لے لیں، یہاں ایک ٹویسٹ یہ دیا گیا کہ بحرین میں شیعہ لوگ ہیں، اور فیکٹ یہ ہے کہ وہاں میجورٹی شیعوں کی ہے، لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے. اب یہ ایک ایزی ایک سکیپ گوٹ بنایا گیا کہ بحرین میں جیسے شیعہ لوگ ان کے خلاف ہیں جو اس وقت رول کر رہے ہیں، حالانکہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں سب بحرین کے لوگ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف ایک آٹوکریٹک وہ ڈائناسٹی ہے جو پچھلے 40 سال سے حکومت کر رہی ہے وہاں. اب فرض کیجئے، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ میں شیعوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، تو وہ کس کی طرف جائے؟ وہ پھر خلیفہ کی طرف جائے جو اس وقت وہاں خلیفہ ڈائناسٹی کام کر رہی ہے. تو اس طرح سے ہمارے سیاسی معاملات پر، سیاسی اہم جو تاریخ کے موڑ آئے ہیں ان پر جو ہم نے صحیح فیصلے نہیں لیے ہیں، اسی سے اختلاف پیدا ہوا ہے. اب اختلاف اسی سے ختم ہوگا کہ ہم سیاسی معاملات پر اور اسلام کے جو عدل انصاف کے معاملات ہیں، ہم ان میں یکسو ہوں اور ایک ہی سٹینڈ لیں. اور ایران اس وقت ایک قیادت کی پوزیشن میں ابھرا ہے، تو ایران کے پیچھے اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں اس کی لیڈرشپ کے پیچھے، تو اختلافات دور ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اختلافات اسی لیے پیدا ہوئے کہ ہم نے اصلی اسلامی جو سٹینڈز تھے، جیسے اگر آپ کربلا سے شروع کریں، تو ہمیں جو سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں لیا، تو اس لیے تفرقہ پیدا ہوا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کے معاملوں میں ایک ہی سٹینڈ لیں، اور ایک ہی سٹینڈ لینے سے پھر ہمارے اندر انشاءاللہ پھر ایک وحدت اور پھر ایک اتحاد.
جی بہت شکریہ، وقت ملا پھر حاضر ہوں گا ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں. سینیٹر صاحب، ابھی جیسا کہ ڈاکٹر اندرابی صاحب نے اشارہ کیا کہ بحرین میں جو تحریک شروع ہوئی عوام کی، اس کو شیعہ اکثریتی تحریک کا نام دیا جا رہا ہے، کیا یہ مذہب کا خیز بات نہیں لگتی کہ اس سے پہلے تیونس میں وہاں تو اکثریتی سنی، مصر میں وہاں تو اکثریتی سنی ہے، آپ لیبیا کو لے لیں یا یمن کو لے لیں، وہاں تو سب اکثر یہ سنی. تو کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ شمالی افریقہ سے لے کے مشرق وسطی اور عرب دنیا تک جو ایک بیداری کی لہر اٹھی ہے، اس کا صرف ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟
اصل میں اس سے پہلے الجزائر میں انتخابات ہوئے تھے اور قوم نے ایک فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا اور فوج کو مسلط کر دیا گیا. اس کے بعد انتخاب کے نام پہ ایک ڈرامہ رچایا جاتا رہا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ عوام کو یہ اختیار ملنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اپنا وہ قیادت کا حق وہ کس کو دیتے ہیں. بحرین میں بھی یہی ہونا چاہیے، مصر میں بھی، تیونس میں بھی، الجزائر میں بھی اور باقی اسلامی دنیا میں بھی. جب عوام کی رائے پہ پابندی لگائی جاتی ہے اور اس کے علی رحم کسی کو عوام پہ مسلط کر دیا جاتا ہے پھر زیادہ دیر تک وہ تسلط قائم نہیں رہتا. اس کو شیعہ کا نام دینا اور سنی کا نام دینا حقیقت میں یہ دشمن کی ایک چال ہے اور اس چال سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے. جہاں سنیوں کی اکثریت ہوگی وہاں قیادت سنیوں کے ہاتھ میں ہوگی, جہاں شیعوں کی اکثریت ہوگی وہاں قیادت شیعوں کے ہاتھ میں ہوگی. یہ ایک بدیہی امر ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اس بنیاد پہ یعنی اقلیت کو دوسرا رخ دکھانا اور اقلیت کو دوسری طرف پھیرنا, یہ میں سمجھتا ہوں دشمن کی سازش ہے اور دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے. آپ نے شروع میں بات کی کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہیں, اولی الامر منکم, اور اگر تمہارے درمیان کسی بات پہ تنازع اٹھ کھڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو, یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم آخرت پہ اور اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو, اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت ہے. یہی اصل میں قرآنی قاعدہ ہے کہ اور ہمیں اکثر اختلافات کا جواب مل جاتا ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی, اور بہت ہی کم چیز ایسی رہتی ہے. اور میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں, پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جو چیز فرض ہے مسلمانوں پہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا, اور جو سنت اور مستحبات کے درجے میں ہے اس پہ اگر اختلاف ہے تو اس اختلاف کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ امت کو تقسیم کرنے اور تفریق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے, ہمیں یاد آ رہی کہ اختلاف امتی رحمہ, ظاہر ہے کہ وہ بنیادی اصول پہ اختلاف کی بات ہوئی ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ نظریاتی اور کیا کہتے ہیں علمی
جو نصوص قطعی ہیں ان پر کوئی اختلاف نہیں.
جی تو پروفیسر اختر الواسط صاحب, وہ کیا وجوہات محرکات یا عوامل ہیں جن کی بنا پر بعض اسلامی ممالک کے حکمران, میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں, جیسا کہ سینٹر صاحب نے بھی کہا کہ عوام تو سب ایک ہیں, ایک نہیں ہو پا رہے ہیں.
نہیں دیکھیے حکمران جو ہیں, ایک بات آپ یاد رکھیے, سیاست لوگوں کو جوڑتی نہیں ہے بانٹتی ہے, تو سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جو حکمراں ٹولے ہیں دنیا میں وہ اپنے مفادات کے تحت دیکھ رہے ہیں, اور اگر وہ اقتدار ان کے پاس جو ہے وہ شیر کی سواری کر رہے ہیں, شیر کی سواری شروع میں بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کے بعد سے آدمی اتر نہیں پاتا اس پہ سے, چونکہ اسے معلوم ہے کہ شیر کے اوپر سے اترا میں تو پھر میرا مستقبل کیا ہے اسے پتا ہے پوری طرح سے, تو ان کی پرابلم بھی یہی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ سلطانی جمہور جو ہے اس کو تو انہوں نے کوئی جگہ ہی نہیں دی, اب اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ مان کے چلنا چاہیے کہ جو شفافیت ہے نظام میں وہ لانی پڑے گی, جمہوریت کو لانا پڑے گا, اور جب جمہوریت میں کہتا ہوں تو وہ مغربی ماڈل نہیں ہوتا میرے نزدیک, وہ ہوتا ہے میرے نزدیک جو اسلام نے ماڈل دیا ہے. دوسری بات, آپ نے ایک بہت اچھی کہی تھی شروع میں, میثاق مدینہ کی بات کی تھی آپ نے, جو سٹی اسٹیٹ آف مدینہ ابھر کے آئی تھی, اور اس سٹی اسٹیٹ آف مدینہ کے اندر امت واحدہ کی بات کی گئی تھی, اور اس میں مسلمانوں کو خود سے شامل نہیں کیا گیا تھا بلکہ جو دوسرے فرقے مذاہب کے لوگ تھے ان کو بھی شامل کیا گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ایک جسے کہتے ہیں ڈیموکریٹک اسٹیٹ, ایک ریلیجسلی پلورل اسٹیٹ, دونوں کی بنیاد اس دن رکھ دی تھی, اور وہ پہلا ریکگنیشن تھا ریلیجس رکھے مذہبی تکثیریت کا بھی اور جمہوریت کا بھی. تیسری بات جو اصل بات ہے, تاریخ میں ہر چیز یاد رکھنے کے قابل نہیں ہوتی, جو اندراوی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یعنی ہر چیز کو یاد رکھنا چاہیے. اور خطبات بہاولپور کے اندر حمید اللہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی ان تمام چیزوں کو لے کر جس کے اوپر کے آپس میں ہم جھگڑا کرتے ہیں, کہ اللہ کو اپنے آخری اور محبوب نبی کی ہر ادا اتنی پسند تھی کہ انہوں نے کسی نہ کسی مسلک اور فرقے کے ذریعے اسے قیامت تک کے لیے امر کر دیا ہے. جی چونکہ ہر سب نے سب کا عمل جو ہے سب کے پاس جو سند ہے اس عمل کی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے, اور ایک بات جو ہمیں اور سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ آپ عوامی خواہشات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے دبا سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے انہیں نہیں دبا سکتے. اور ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، دنیا میں اسلام کی تصویر جو مسخ ہوئی ہے اس میں ان حکمراں ٹولوں کا بھی دخل ہے، چونکہ انہوں نے دنیا کو سامنے یہ جواز اور یہ پیغام عملاً پیش کیا ہے کہ اسلام میں انسانی حقوق، اسلام میں انسانی شرف، اسلام میں نسائی وقار، اسلام میں عورتوں کے حقوق، اسلام کے اندر ترقی، اسلام کے اندر تجدید، اسلام کے اندر جو ہے وہ جمہوری اقدار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ اسلام ان سب کے برعکس دنیا کے اندر جو رینساں ہوا ہے، نشت ثانیہ ہوئی ہے، یورپ میں جو انقلاب آیا ہے اس کی بنیاد اسی لٹریچر پہ اور اسی فکر پر رکھی گئی جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے پاس آیا تھا. تو آج اس کی ضرورت ہے. میں ایک بات معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہمیں ملکوں کو، پاکستان کا جیسے نام لیا گیا، ان چیزوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، چونکہ جس دن علماء، میں پروفیسر صاحب کی اجازت سے بات کہہ رہا ہوں، یہ طے کر لیں گے کہ سیاسی ہیلا گروں کے چکر میں ہم اور چنگل میں ہم عوام کو نہیں آنے دیں گے، اس دن انشاءاللہ معاملات خود صحیح ہو جائیں گے. یہ ضرورت علماء کو کی ہے.
بہت شکریہ اندرابی صاحب سے. معذرت کے ساتھ وقت ہمارے پاس کم ہے، تو ہم اپنے موجود اسٹوڈیو مہمان جناب سینیٹر ابراہیم خان صاحب سے آخری سوال کرنا چاہیں گے. کہا جا رہا ہے کہ اسلامی ملکوں کے حکمرانوں میں اتحاد نہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ اتحاد ہے. اتحاد اس مسئلے پہ ہے کہ وہ امریکہ سے وابستگی میں سب ایک ہیں،
بلا شبہ.
تو قرآن سے، امت سے وابستگی اور ان کی خدمت میں وہ کیوں نہیں ایک ہوتے؟
اصل میں ان کی خیانت ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. امریکہ کا لالچ، امریکہ سے لالچ بھی ہے اور امریکہ کا خوف بھی ہے. اس بات کا لالچ ہے کہ امریکہ سے ان کو ڈالر ملیں گے. میں اب معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے بارے میں ہماری حکومت، ہمارے حکمران ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم 50-55 بلین ڈالر کے مقروض ہیں، اور ہمارے انہی لوگوں کو 150 بلین ڈالر امریکہ اور یورپ میں پڑا ہوا ہے. یہ ان کو، یعنی جو کچھ ان کی طرف سے آتا ہے اس میں کک بیکس ہوتے ہیں، اور ہمارا پیسہ پڑا ہوا، وہ ہمیں قرض ملتا ہے، اس پہ ہم سود بھی ادا کرتے ہیں، قرض بھی ادا کرتے ہیں. اور دوسرا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں ان حکمرانوں کے سینوں میں، امریکہ کا خوف ہے. دونوں چیزیں اگر نکل جائیں، میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ملک کے وفادار بن جائیں گے، اور امریکہ کے وہ پھر وفادار شاید نہ رہیں گے.
میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ایک منٹ میں موجودہ جو صورتحال ہے، اب آپ دونوں میں سے جو ہمارے دونوں بزرگ ہیں، جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت عالم اسلام و عالم عرب کی، اس کو آپ کس جانب دیکھتا ہوا جا رہے ہیں، پا رہے ہیں اور کیسا دیکھ رہے ہیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصر نے کیا، میں 19ویں صدی کے آغاز میں بھی ایک نئی کیا میں روشنی دی تھی، ایک نئے مرکز کے طور پہ ابھرا تھا. آنے والے دنوں میں بھی مجھے یقین ہے کہ سلطانیہ جمہور جو ہے اس کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. انسانی وقار، انسانی شرف اور انسانی حقوق جو ہیں وہ سربلند ہوں گے اسلام کے حوالے سے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. دیر لگ سکتی ہے مگر اب اندھیر نہیں ہو سکتا.
جی بہت شکریہ آپ کا پروفیسر عبد الواسع صاحب، اور سینٹر
آپ کا شکریہ،
آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور اپنے لندن میں موجود مہمان ڈاکٹر اندرابی صاحب کے. ناظرین، آپ نے ہمارے تینوں معزز مہمانوں کی گفتگو سنی. لب لباب، نچوڑ، خلاصہ یہی کہ اسلام، اس کی تعلیمات یا اس سے بڑھ کر خداوند عالم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، قرآن اور ان کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے تمسکی ہی جو ہے وہ ہمیں سرخرو، سربلند اور طاقتور بنا سکتی ہے، اور آج ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی جی، دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خود بہت شکریہ.